وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ واشنگٹن آئے ہوئے ایک پاکستانی تجارتی وفد کی امریکی دفتر خارجہ کے سینئر اہلکاروں سے ملاقات کی خبر سے شروع کریں گے جس میں پاکستان میں سرمایہ کاری پر زور دیا گیا. آگے چل کر ہم پاکستان کے انتخابات میں فوج کی تعیناتی اور آخر میں صدر ٹرمپ کے 7 ممالک سے سفر پر پابندی پر بات کریں گے. اور ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا یہ تجارتی وفد جو اس وقت امریکہ آیا ہوا ہے اور جو جن کے ممبران اس وقت نیو یارک میں ہیں. آپ لوگ اس موضوع پر ضرور بات کیجیے گا. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-8900. اس حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کامران ناصر سے رابطہ کریں. یہ گلوبل ایک این جی او ہے, ایک کمپنی ہے, اس کے سربراہ ہیں اور ان کے ساتھ ہوں گے شمائل آرائیں جو راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر ہیں, جبکہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر عطا محمد بھی ہمیں جوائن کریں جو پیرس میں ہوتے ہیں. لیکن آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو اس موضوع کے حوالے سے اسفر امام کی رپورٹ سناتے ہیں.
پاکستانی تجارتی کمپنیوں کے وفد کی قیادت جے ایس گلوبل کے چیف ایگزیکٹو کامران ناصر کر رہے ہیں, جبکہ وفد میں شامل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ایم ڈی رچرڈ مہائن, میزان بینک کے بانی صدر عرفان صدیقی, بجلی پیدا کرنے والی عظیم کمپنی ہپکو اور دیگر بڑی کمپنیوں کے سربراہ شامل ہیں. سوموار کی شام وفد نے امریکی وزارت خارجہ کے اعلی حکام سے ملاقات میں پاکستان میں تجارتی سرگرمیوں, امن و امان کی صورتحال اور سی پیک کے منصوبوں میں شراکت داری پر بات چیت کی. وفد میں شامل حسین داؤد گروپ کی لسٹڈ کمپنی سائبان لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹر سلمان مہدی کا کہنا ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے اعلی حکام سے ملاقات نہایت مثبت رہی.
میٹنگ اینڈڈ آن اے ویری پازیٹیو نوٹ ٹوڈے ویئر ہم لوگوں نے ان کو اپنا بزنس کیس پریزنٹ کیا ہے. پولیٹیکل سیکیورٹی ایشوز سارے ایشوز ڈسکس کیے گئے لیکن بزنس کے اینگل سے ڈسکس کیے گئے. کنکلوژن یہی نکلا تھا کہ جی جو سب سے بہترین طریقہ ہے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے جابس کریٹ کریں, پاورٹی کو جو ہے وہ دور کریں.
وفد نیو یارک میں ایک اکنامک کانفرنس میں بھی شریک ہوگا جہاں پاکستانی اور امریکی کمپنیوں کے درمیان سی پیک کے منصوبوں میں شراکت داری پر بات چیت ہوگی. وفد کے سربراہ جے ایس گلوبل کے چیف ایگزیکٹو کامران ناصر کہتے ہیں,
نیو یارک میں جو کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں عمومی الفاظ کے اندر انویسٹر کانفرنس. سو پاکستان کی 10 لسٹڈ کمپنی اور ایک انلسٹڈ کمپنی, یہ سب وہاں پہ جو گلوبل فنڈ مینیجرز ہیں ان کے ساتھ ان کی 1-to-1 میٹنگ ہوگی. اس میٹنگ کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی فورن فنڈ آیا, جیسے کہ آپ کسی کا بھی نام لے لیں, کوئی بھی بڑا فنڈ ہے, مورگن اسٹینلی انویسٹمنٹ مینجمنٹ ہے, لزارڈ ہو گیا یا فیڈیلیٹی ہو گیا, اور انہوں نے آ کے کمپنی کو سوٹیبل پایا تو وہ کیا کریں گے, اس کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے. اب انویسٹمنٹ آنے کے نارملی 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹاک ایکسچینج کے تھرو انویسٹمنٹ آتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی صورت میں آتی ہے. لیکن اس کانفرنس کا جو کہ نیو یارک میں ہو رہی ہوگی, یہ زیادہ تر جو اسٹاک ایکسچینج کے تھرو انویسٹمنٹ روٹ ہوتی ہے یہ وہاں فوکس کر رہی ہوگی. اس کے علاوہ 2 کمپنیز ایسی ہیں وہاں پہ جن کے لیے وہاں پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ اکویٹی فرمز ان سے آ کے ملیں گی اور انشاءاللہ پاکستان کو اس سے ہنڈریڈ آف ملینز آف ڈالرز ملیں گے.
میزان بینک کے بانی صدر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے, تجارت اور سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں. تاہم امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو ملک میں سرمایہ کاری میں پہل کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں,
دیکھیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں اس میں ایز آف ٹرانسفر آف منی بھی ہے, ایز آف ٹرانسفر منی آؤٹ بھی ہے, ڈویڈنڈ میں کیپٹل میں کہیں کبھی کوئی پرابلم نہیں آتا ہے. مجھے انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ بجائے ملک کو سپورٹ کرنے کے وہ اکثر کوئی چھوٹی چھوٹی مسئلے کو لے کے اس کو بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اس کے برعکس آپ ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھیں تو آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے جو آپ کی حکومت کو یا کنٹری کو نیچے دکھانا چاہیں گے. تو ہم بھی اگر وہ ایسے تھنگ اسپرٹ رکھیں کہ بھائی پاکستان ہے تو ہمیں اور یو نو پاکستان سے ہی ہم نے سب کچھ سیکھا بھی ہے لیا بھی ہے, تو آئی تھنک اٹس اے چینج آف مائنڈ سیٹ وچ از ریکوائرڈ. پاکستان میں پوٹینشیل بہت بہت زیادہ ہے. یو نو لائک میزان بینک میں اسٹارٹیڈ فرام اسکریچ, ماشاء اللہ 7th لارجسٹ بینک ان دا کنٹری ان 15 ایئرس, کہاں ہو سکتا ہے. آئی تھنک پاکستان میں اپرچونیٹیز بہت ہیں, ریٹرنس بہت اچھے ہیں. آئی تھنک آل اٹ ریکوائرز از پیپل ٹو کم ٹوگیدر اینڈ ورک ان شاء اللہ ود انتھوزیازم اینڈ کنٹری کین گو ویری ہائی ان شاء اللہ تعالیٰ.
چین کے بعد امریکہ پاکستان کا دوسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے. ان کے درمیان تجارت کا حجم گزشتہ برس بڑھ کر 6 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا جس میں مزید اضافے کی گنجائش موجود ہے. دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں اضافہ ہی دراصل خطے کے دیگر مسائل کا حل ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور ہم گلوبل کیپٹل کے جے ایس گلوبل کیپٹل کے سی ای او کامران ناصر سے شروع کرتے ہیں، یہ اس وقت نیو یارک میں ہیں۔ کامران ناصر، ابھی ابھی ہم نے آپ کو رپورٹ میں بھی سنا، آپ ہمیں تازہ صورتحال بتائیے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو نئے سفیر آئے ہیں، پاکستان کے سفیر علی جہانگیر صدیقی، انہوں نے کس حد تک آپ لوگوں کو نئے لوگوں سے متعارف کرایا ہے جو پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں؟ دیگر یہ کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے کس حد تک لوگ تیار نظر آتے ہیں؟
بہت شکریہ جی کال پہ لینے کا، اور میرا خیال ہے کہ ایک جتنی اچھی کوشش ہم نے کی ہے اور اس میں جتنے مثبت نتیجے آ رہے ہیں، جس طریقے سے آپ اس کو کور کر رہے ہیں اور جیسے کہ شعور پیدا کر رہے ہیں امریکہ کے اندر اور ہر طرف کہ کتنی امپورٹنٹ، اور خاص طور پہ آج کل جو حالات تھے پاکستان امریکہ کے، کہ تھوڑی سی ٹینشن تھی، اس کے درمیان میں اس طرح کی بزنس ڈپلومیسی ہے وہ بہت آگے جائے گی، کیونکہ یہ جو وفد تھا جو کہ امریکہ میں آیا، یہ پرائیویٹ سیکٹر تھا، یہ گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو نہیں تھے، اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو بزنس کرتے ہیں، جو اپرچونیٹیز کو جانتے ہیں، جنہوں نے کاروبار چلائے ہیں اور اتنے زبردست منافع پاکستان جیسی سرزمین سے کمائے ہیں، انہوں نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس شیئر کیا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ آف یو ایس اے، اس کے علاوہ جہاں ٹریجری کے ریپرزینٹیٹو بھی تھے یو ایس گورنمنٹ کے، اس کے بعد پاکستان یو ایس بزنس کاؤنسل کے اندر، اور اس کے ساتھ وڈرو ویلسن سینٹر کے اندر۔ تو جو آپ کا سوال تھا پہلے کہ جو نئے سفیر علی جہانگیر صدیقی آئے ہیں، انہوں نے کس حد تک ہمیں انویسٹر سے ملایا، تو میں اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں کہ جو میری کمپنی ہے، یہ کمپنی جی ایس گلوبل کیپٹل لمیٹڈ پاکستان میں پچھلے 40 سال سے اسٹاک ایکسچینج میں اور انویسٹمنٹ کے شعبے میں کام کر رہی ہے، اور ہمارا ریلیشن شپ جے پی مورگن کے ساتھ، مورگن اسٹینلی کے ساتھ، روزن بلاٹ سیکیورٹیز، یو بی ایس کریڈٹ، جو بہت بڑے نام ہیں دنیا میں بینکوں میں جو امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت ڈیپ ریلیشن شپ ہے، اور ہمیں کہیں بھی جب جاتے ہیں تو ہم اس میں گورنمنٹ کی ہیلپ کو خود سے نہیں لیتے، تاکہ کہیں سے بھی کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر نہ آئے، اپنے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہی ہمیں انویسٹر کمیونٹی سے ملائیں، تو آپ کی پرسپشن اور آپ کا جو امیج ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ کے جو لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ان کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا سوال کہ کتنے زیادہ پازیٹو ہمیں رسپانس ملا ہے، بے انتہا پازیٹو رسپانس ملا ہے۔ دیکھیں آج کے دن میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ 11 کمپنیاں تقریباً 225 میٹنگز کر رہی ہیں، 225 میٹنگز ہو رہی ہیں یہ گرینڈ حیات میں، نہیں اوکے ہوٹل کے اندر، جس میں ہر کمپنی اپنے اپنے کمرے بیٹھی ہوئی، اور جتنے بڑے نام ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں جو ٹریلینز آف ڈالرز مینج کرتے ہیں، جیسا کہ میں بات کروں لگارڈ کی، میں بات کروں فیڈیلٹی کی، مطلب ان کے فنڈ سائز 2-3 ٹریلین ڈالرز ہیں، تو یہ سارے یہاں موجود ہیں۔ عرفان صدیقی میزان بینک سے مل رہے ہیں، جے ایس بینک سے مل رہے ہیں، اینگرو سے مل رہے ہیں، ایم سی بی سے، یو بی ایل سے، ڈی جی خان سے، ہپکو سے، اور جتنی کمپنیز ہمارے ساتھ ہیں ان کے سارے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور بڑی مثبت گفتگو چل رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ اسٹاک ایکسچینج میں اس کی ریفلیکشن بھی دیکھیں گے۔
اچھا، ہم چلتے ہیں ڈاکٹر ظفر بخاری کی طرف، شکاگو میں ہوتے ہیں، یونیورسٹی آف شکاگو میں مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس کے پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر بخاری، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے نجی شعبے نے اس وقت پہل کی ہے، اور انہوں نے لوگوں کو یہاں جو بستے ہیں پاکستانی، ان کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ نجی شعبے کی طرف سے یہ پہل کتنی حوصلہ افزا ہے؟
نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو کہ پاکستان کے نجی شعبے نے لیا ہے اس سلسلے میں، اور ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یو ایس اے میں یا یورپ میں رہتے ہیں پچھلے 30-40 سال سے، اور وہ لوگ اگر اپنے اپنے علاقوں میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انیشیٹو بھی ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ دا اونلی تھنگ جو کہ جہاں پر میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی سمجھیں کہ دونوں طریقے سے ہے کہ میں نہ صرف انٹرنیشنل بزنس پڑھاتا ہوں بلکہ میں پریکٹس بھی کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ میری پریکٹس میں یو ایس ڈی اے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے میں تقریباً کوئی انٹرنیشنل پروگرامس کے اندر میں نے پارٹنر کیا، پلیز جہاں پر یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے ایشو کے اوپر ہم نے یہ سارا یہ پروگرام کیا تھا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس خاص طور پہ اسمال ٹو میڈیم سائز بزنسز کے لیے یو ایس گورنمنٹ کا جو ایگزیم بینک ہے ان کی بھی گارنٹیز اویلیبل ہیں، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ ان گارنٹیز کے بارے میں ہمارے یہاں کا چھوٹا بزنس مین جو ہے اور یہ مڈل کلاس بزنس مین وہ نہیں جانتا. تو زیادہ تر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو کارپوریٹ یا بگ بزنس ہیں پاکستان کے وہ یقیناً ان کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت زبردست پوٹینشیل ہے, 200 ملین پلس کی پاپولیشن ہے, اور ایک ایریا جہاں پر کہ سمجھیں کہ میری پریکٹس اور میری ریسرچ خاص طور پر یو ایس ڈی اے کے ساتھ جو کہ ہم نے ڈیولپ کی ہے وہ ہے کہ بیسک ہیومن نیسیسٹیز کا ہم نے ایک ماڈل کریٹ کیا یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, اور اس ماڈل کو ہم نے افریقہ میں اور پاکستان میں بھی اب ہم انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے ڈیفینیٹلی, اس ماڈل کو جو کہ اکیڈیمکس سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ ہر یونیورسٹی کے ساتھ اگر ہم کچھ بزنس انکیوبیٹرز کو لنک کر دیتے ہیں تو ان بزنس انکیوبیٹر کے پاس ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹیز آلریڈی اویلیبل ہوتی ہے پاکستان میں, کالج آف انجینئرنگ ہے, کالج آف بزنس ہے, کالج آف میڈیسن ہے, اور جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز کے جو پروجیکٹ ہیں اس کے اوپر میں ریکویسٹ کروں گا خاص طور پہ جو پاکستان سے ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے کہ اگر اس کے اوپر یہ فوکس کریں جس میں کہ پاکستان کا ہر شہر ہی ان کا کنزیومر ہے, اس میں فارماسیوٹیکلز ہے, اس میں ڈیری ہے, اس میں واٹر بیسڈ پروجیکٹس ہیں, اور اس کے اندر اس کے علاوہ پرسنل کیئر پروجیکٹس ہیں اور فوڈ پروسیسنگ ہے اور ویجیٹیبل اینڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل پروسیسنگ ہے. یہ سب ایسے ایلیمنٹس ہیں جہاں پر کہ پاکستان کے ہر تحصیل میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں اس کا را مٹیریل موجود ہے, لیکن اس پروسیس ٹیکنالوجی کو ہم لوگ ڈیسینٹرلائز اس لیے نہیں کر سکے کہ ہمارے ہاں جو ایک سب سے بڑی ٹریجڈی ہے پاکستان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا زیادہ سینٹرلائز سسٹم ہے کہ پاکستان کا پورا ریونیو جو ہے وہ صرف 5 لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, 4 چیف منسٹر اور 1 پرائم منسٹر. اور جبکہ اگر ہم چائنا کا, امریکہ کا اور ڈیولپڈ ورلڈ کا ماڈل اگر ہم فالو کریں تو اس میں پولیٹیکل گورننس اور اکنامک ڈیولپمنٹ دے گو ہینڈ ان ہینڈ. امریکہ کے اندر 19,700 میونسپل گورنمنٹس ہیں اور چائنا نے انہی کا ماڈل فالو کرتے ہوئے 1978 میں 47,000. اسی طریقے سے ترکی کی اگر ہم مثال لیں ابھی جو ریسنٹ ہسٹری میں ہے, انہوں نے 3,000 میونسپل گورنمنٹس کریٹ کی تھیں آج سے کوئی 20 سال پہلے, لیکن اس کا آپ امپیکٹ دیکھیں کہ 20 سال میں ترکی کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ تقریباً $2 ٹریلین تک پہنچ گئی ہے. پاکستان کا پوٹینشیل ترکی سے زیادہ ہے.
بالکل ڈاکٹر ظفر, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم پاکستان سے بھی ایک نقطۂ نظر لینا چاہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر شمائل آرائی نے, یہ راولپنڈی میں ہیں. آرائی صاحب آپ بتائیے, جو اس وقت ٹریڈ ڈیلیگیشن آیا ہے انہوں نے پاک چین راہداری منصوبے کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں, اس میں آپ سرمایہ کاری کے کتنے امکانات دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں ملازمتیں کتنی بڑھ سکتی ہیں؟
بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ خوش آئند ہے ڈیلیگیشن کا وہاں ہونا اور پاکستان کی مارکیٹ کو وہاں پہ پروجیکٹ کرنا. سی پیک جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور لانگ ٹرم ہے, اور اس کے اندر جہاں پر انیشلی انویسٹمنٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنیز اوریجن سے زیادہ آئی ہے انفراسٹرکچر کے لیے, وہاں پر آنے والے جو فیوچر میں جو پلانز ہیں ان کے اندر جو جو وہ کمپنیز اس ویلیو چین کا حصہ بنیں گی یا اکنامک زونز میں اپنی امپلیمنٹیشنز کے اندر آئیں گی, اس میں ڈیفینیٹلی رول جو ہے وہ انٹرنیشنل یعنی کہ جو کمیونٹی ہے اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ اوپن اپ ہوں گی, اور غالباً جو ٹریڈ ڈیلیگیشن ہے اس نے بھی اس کو وہاں پہ مارکیٹ کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف لائیں کہ وہ اب دوسری جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں ان کو ان کے لیے تیاری کریں اور ان کے اندر اس کا حصہ بنیں. جہاں تک جابس کریٹ کرنے کی بات ہے, ابھی جب تک یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس چل رہے ہیں تو وہ لوگ جو کنسٹرکشن سے منسلک ہیں وہ تو اس میں ڈیفینیٹلی یعنی کہ پوری اکانومی کے حصے سے اس میں فائدہ مند ہیں اور ڈاؤن اسٹریم اس کی یعنی فوائد آ رہے ہیں, لیکن جو جو یہ انڈسٹریز جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی ابھی اسٹیج کے اوپر ارلی اسٹیج ہے, اور اس اسٹیج پہ زیادہ تر جو فوکس رہا ہے وہ انرجی پہ, سڑکوں پہ, یا ان کی جو انڈسٹری کی یعنی سپورٹ کے لیے چیزیں ہیں ان کے حوالے سے ہے, لیکن اکنامک زون جو ہیں ان کا تعین ہونے کے بعد ان کی ابھی تک جسے کہتے ہیں لے آؤٹ اور ان کی جو آؤٹ لیز ہیں اور اس کے بعد وہ چیزیں ابھی سامنے نہیں آئیں, تو وہ امید کر رہے ہیں کہ اگلے گورنمنٹ کے آنے کے بعد یا اگلے 5 ایئرز کے اندر وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی.
جی آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں اس تجارتی وفد کے بارے میں جو پاکستان سے امریکہ آیا ہوا ہے اور جنہوں نے دفتر خارجہ کے سینئر اہلکاروں سے ملاقات کی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جے ایس گلوبل کے سی ای او کامران ناصر ہیں, ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظفر بخاری جو یونیورسٹی آف شکاگو میں پڑھاتے ہیں, اور پاکستان سے ہیں شمائل آرائیں جو راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر رہے ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی کچھ کالز لیتے ہیں, اس کے بعد ہم کامران ناصر کو خدا حافظ کہیں گے. طارق چختائی نے ہمیں کال کیا ہے قصور سے. طارق چختائی, جی طارق چختائی اگر ان کو آواز آ رہی ہے تو بات کیجیے, ورنہ ہم اس وقت Hello? جی جی بات کیجیے.
ہلو جی, جی میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا تھا, ادھر جو ہے نا ڈسٹرکٹ قصور, یہ جنوبی پنجاب میں جو نشریات ہے نا بہن وہ بی اے کی, وہ اتنی اچھی نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا. میں یہ اب میں پروگرام سن نہیں سکا, نہ مجھے پتہ کیا بات ہو رہی تھی, موبائل ملایا اور یہ میری ریکویسٹ ہے اگر یہ. بہت شکریہ.
اچھا شکریہ, شکریہ. ایاز نے کال کیا ہے ہری پور سے. جی جناب بات کیجیے, بات کیجیے ایاز ہری پور سے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی
بات یہ ہے جی کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیڈ بیک کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, پاکستان میں کوئی روزگار دینا چاہیے.
جی ظاہر ہے اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب مرید خان بات کیجیے.
بالکل, میں گزارش یہ ہے کہ یہ سی پیک کی وجہ سے یہ انڈیا کو اور امریکہ کو کیوں تکلیف ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں پاک امریکہ فرٹیلائزر فیکٹری اور پاکستان اور امریکہ کے نے مل کر کارخانے لگائے تھے پاکستان میں, تو یہ کیوں یہ ابھی وہ سسٹم ختم ہو گیا, کیا بات ہے جناب.
اچھا شکریہ. اور گلگت سے عبد الرؤف کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. عبد الرؤف گلگت سے. جی اگر ان کو آواز نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. لیکن کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کامران ناصر کو جانا بھی ہے, بہت ساری میٹنگز ہیں. کامران ناصر جانے سے پہلے یہ بتائیے, ظاہر ہے کہ کالرز کی یہی دلچسپی ہے کہ جو بھی سرمایہ کاری وہاں ہوگی پاکستان میں, اس کے نتیجے میں کیا توقعات ہیں کہ نوکریاں کس حد تک پیدا ہو سکیں گی.
بہت شکریہ جی سوال کا, اور میں پہلے کمپلیمنٹ کروں گا کیونکہ جو ظفر صاحب کی آبزرویشن تھی بالکل درست اور بالکل بجا تھی, اور خاص طور پہ جب اسمال میڈیم انٹرپرائز کی بات کرتے ہیں اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے یہ ریٹیل مارکیٹ اور بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس میں میں صرف یہ چیز ایڈ کروں کہ بہت ساری جو ویسٹرن کمپنیز ہیں جیسے یونیلیور ہو گیا اور یہ آپ کی کمپنیز میں جس میں نیسلے آ جاتا ہے اور پروکٹر اینڈ گیمبل ہے, یہ یو ایس بیسڈ اور دنیا میں ادھر بیسڈ جو کمپنی جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں, میں صرف آپ کو یونیلیور کی ایگزامپل دوں, پچھلے 9 سال میں ان کا ٹرن اوور 4 گنا بڑا ہے, اور پاکستان میں جو ان کی پرفارمنس ہے وہ پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف یہ چیز کو اجاگر کرنے کے لیے کہ پاکستان 200 ملین پلس کی پاپولیشن ہے, دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, اس مارکیٹ کو نظر انداز کرنا بالکل ناممکن ہے. تو یہ فگرز ہم نے ساری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سب کے ساتھ شیئر کیے, اور جیسا کہ سی پیک پہ بات ہوئی, لیکن چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک بہت بڑا منصوبہ ہے, اور اس منصوبے میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو گئے کہ ہم نے پوری دنیا سے اپنے آپ کو قطع تعلق کیا ہوا, ایسی بات بالکل نہیں ہے. ये तو بڑی ایک زبردست اپرچونیٹی پاکستان کو ملی. پاکستان کا دیرینہ دوست ہے چائنا, جس نے کہ ایک راہداری ان کو چاہیے تھی, انہوں نے اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کی, گورنمنٹ آف پاکستان نے اس ساتھ اگری کیا. اس پروجیکٹ میں 36 ارب ڈالر تو صرف انرجی پہ لگ رہے ہیں, کیونکہ انرجی کرائسس ہے اس ملک کے اندر, جس سے 10,000 میگا واٹ پلس بجلی پیدا کی جائے گی. جب بجلی پیدا کی جاتی ہے اس کے بعد ہی کبھی آپ انڈسٹری کو آگے موو کر سکتے ہیں. جب تک انرجی شارٹیج ہوگی آپ انڈسٹری انکریز نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اس منصوبے کے اندر جو باقی پیسہ ہے وہ خرچ ہو رہا ہے سڑکوں پہ, پل بنانے پہ, ریل نیٹورک کے اوپر, پورٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو آپ یہ سمجھیں کہ ہارڈ ویئر مل رہا ہے پاکستان کو. جب ہارڈ ویئر مل جاتا ہے تو آپ کو چاہیے سافٹ ویئر. ہم جو بتا رہے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, کارخانے لگانے, بزنس لانا پاکستان میں, اس کی تو شروعات اب ہونی چاہیے, کیونکہ پہلے اگر آپ کمپلینٹ کریں گے کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے تو انفراسٹرکچر آ گیا ہے, اگر آپ کے انرجی نہیں ہے تو انرجی آ گئی ہے. تو یہ سب سے اچھا موقع ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا. اور میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈس پہ جو بھی تھوڑی سی فرکشن تھی, ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ان کو یہ بات بتائیں کہ دیکھیں جب یہ سب کچھ ہوگا, آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں گے, پاکستان میں جاب کریشن ہوگی. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پہ لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جو سی پیک ہوا ہے تو اس کے فوری طور پر نتیجے آ جائیں. سی پیک ایک بہت لمبا منصوبہ ہے, اور یہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو پروجیکٹ چائنا کا ہے اس کا ایک حصہ ہے. وہ ملٹی بلین ٹریلینز آف ڈالر کا پروجیکٹ ہے, جس میں سے تقریباً 50 ارب ڈالر جو ہے پاکستان میں اس پروجیکٹ پہ خرچ ہو رہے ہیں. اس کے نتائج ضرور آئیں گے, لیکن انفراسٹرکچر ان پلیس, انڈسٹری لگنا شروع ہوں گی, جاب کریشن ہوگی, ٹیکسز کلیکٹ ہوں گے. اور پاکستان کی گورنمنٹ کو جو فوکس کرنا ہے, فوکس یہ کرنا ہے کہ انڈسٹریز ایسی لگیں جو کہ ایکسپورٹ کر سکیں, تاکہ پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو جو ہے وہ ایڈریس ہو.
بالکل. تو بہت شکریہ, کیونکہ اس وقت ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ڈاکٹر ظفر بخاری سے, لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا, کامران ناصر کا, جو جے ایس گلوبل کیپٹل لمیٹڈ کے سربراہ ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. ہمارے باتوں کا سلسلہ جاری ہے, اور ڈاکٹر ظفر بخاری سے ہم یہی سوال کرنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر ظفر, آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ جج کر رہا ہے کہ آیا اسے گرے لسٹ میں ڈالا جائے یا بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ میٹنگ تو چل رہی ہے پیرس میں اس کے حوالے سے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ.
جی جی سوری جی
جی کوئی بات نہیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایف اے ٹی ایف کا جو ہے یہ سٹینڈ پاکستان کے ساتھ زیادہ سمجھیں کہ ریلیٹ کرتا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ دین ریئلٹی. کیونکہ جب یہ پاکستان کے بارے میں ٹیرر فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں یا وہ دو چار آرگنائزیشن جو وہاں تھی ان کا یہ نام لیتے ہیں, ہم لوگ ایز اے پاکستانی ہم لوگ دو یا تین فرنٹ پہ فیل ہوئے, اور میں اس کو آپ کو ون بائی ون میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا تو یہ تھا کہ ہماری جو تھی پاکستانی ڈپلومیسی وہ ٹوٹل فیل ہے بین الاقوامی طور پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پچھلے 5 سال سے کوئی بھی افیکٹو فارن منسٹر نہیں تھا. دیکھیں فارن منسٹر ایز اے فارن منسٹر ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن فارن منسٹر ایز اے کمیونیکیٹر ہونا, خاص طور پہ انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر جہاں پر کہ پاکستان کے خلاف اتنی لابیز کام کر رہی ہوں واشنگٹن ڈی سی اور لندن میں بیٹھی ہوئی, تو ان لابیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ایسا اچھا فارن منسٹر ہونا بہت ضروری ہے جو کہ کاؤنٹر کر سکے. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایف اے ٹی ایف کی جب ممبر شپ اناؤنس ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اس میں ایز اے ممبر جا سکتا تھا. اس میں ہوا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے یورپین کنٹری جیسے کہ بیلجیم ہے, جن کی پاپولیشن سمجھے میٹروپولیٹن نیو یارک سے بھی کم ہوگی, ایسے ایسے کنٹریز کو فل ممبر شپ مل گئی. اور آن دا ادر سائڈ جو مسلم کے ساتھ انہوں نے گیم پلے ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ گلف کنٹریز کو ایز اے ہول ایک ووٹ مل گیا. تو ایک تو یہ سب سے بڑی بات تھی جو جس میں کہ ووٹنگ کے اندر وہاں پر ایک بڑا ڈسکریمنیٹیو ایٹیچیوڈ نظر آتا ہے. اب میں آتا ہوں دوسرے ایلیمنٹ کی طرف جو کہ آپ لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے, خاص طور پر میڈیا کے لوگوں کے لیے. ہم نے اس پہ کبھی توجہ نہیں دی. پاکستان کا جو سسٹم ہے ہمارے یہاں منی لانڈرنگ کے اوپر, ہمارا جوڈیشل جو سسٹم ہے اس نے کسی کی بھی افیکٹو انٹرنیشنل کیس کے اندر اتنی زیادہ سزائیں نہیں دی. فار ایگزامپل ہمارے یہاں جیسے ایان علی کا کیس پکڑا گیا تھا, دیکھیں انٹرنیشنل لا کہتا ہے $10,000 کی اگر آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں $500 million کا وہ کیس پکڑا جاتا ہے, اور آپ کا پنجاب کا ایکس گورنر اس کیس کو فالو کر کے और उस लड़की को बाहर भेज देता है, और उस लड़की के पीछे कौन लोग थे उनका आज तक पता नहीं चल सका है। तो ये चीजें अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में तो ये चीजें सेल हो जाती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो साइलेंटली वॉच करते हैं इन चीजों को, वो ये देखते हैं कि आपके यहाँ कितने लोगों को पकड़ा गया, क्या हुआ। और दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ आप ये देखें कि ओपनली हम टीवी पे बता रहे होते हैं कि हमारे यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो हुंडी के थ्रू और बैंक के थ्रू दुबई चले जाते हैं, वहाँ प्रॉपर्टीज ले ली जाती हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ ये जो लॉज हैं हमारे यहाँ इतने
जी उनका इतलाक नहीं होता है। डॉक्टर जफर आप हमारे साथ रहें, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम कॉल्स भी लेते रहें। इस वक्त हमारी नशरियात बाज़ जगहों पर डिस्टर्ब हैं, लेकिन जो जो लोग सुन रहे हैं और आप दोनों हजरात से सवाल करना चाहते हैं तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन हम लौटते हैं शमाल आरई की तरफ। आरई साहब, ये बताइए कि इस वक्त एक शक है कि शायद पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट पे डाल दे। अगर ऐसा होता है, ब्लैक लिस्ट नहीं बल्कि ग्रे लिस्ट, तो इससे आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी किस हद तक मुतासर होगी?
बहुत शुक्रिया। ग्रे लिस्ट में डालने से जो हमें नुकसान पहुंचेगा, जिस तरीके से अब इस वक्त डेलीगेशन US में है और वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी तवज्जो दिला रहे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, टुवर्ड्स आर कैपिटल मार्केट्स, तो वो डेफिनेटली इस किस्म के वजूहात से वो मतलब डिस्करेज होंगे कि अगर हम पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गया है। ऑब्वियसली हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर भी, जो बड़े लेवल का ट्रेड है उस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, और ओवरऑल जो हमारी यानी कि साख है इंटरनेशनली उस पर असर पड़ेगा। जिस तरह डॉक्टर साहब अभी जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर जफर जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान को ये जो विक्टिमहुड की जो एक सिचुएशन होती है हमारी, उससे निकलना की जरूरत है। और चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, बेसिकली जो स्टेट है, स्टेट को अपनी जिम्मेदारियां जो इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेयर के तौर पे, एक इंटरनेशनल यानी दुनिया के प्लेयर के तौर पे, वो तमाम जो जरूरियात हैं उनको मुताबिक वो करने की जरूरत है, चाहे वो FATF है या और भी जो इस किस्म के इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। और उसके ऊपर उसे यूनिफॉर्मली वो जब इतलाक करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो फ्यूचर में बेहतरी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अभी भी ऑब्वियसली एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से उसका ताल्लुक है और एक अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे लिए वो मुश्किलात डेफिनेटली ज्यादा हैं, जिसमें डॉक्टर साहब ने जिक्र किया। और हमें इस चीज को सेंसिटाइज करते हुए अपने आप को, हमें अपनी गलती के इम्कान से अपने आप को बचाने की जरूरत है, और उसके बगैर आगे हम नहीं बढ़ सकते। और जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात भी थोड़े स्ट्रेन थे, और उसके साथ साथ हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी एक डिफिकल्टी की तरफ है, जहां हमें दोबारा से एक्सटर्नल फंडर की तरफ जाने की जरूरत पेश आएगी, तो ये खुदा न खास्ता उसके ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है ग्रे लिस्ट में शामिल होने।
जी हाँ, और तमाम लोगों की नजरें इंतखाबात पर हैं और उसके बाद किस किस्म की हुकूमत जो है वो इलेक्ट होकर आती है। ये हमारा अगला सेगमेंट होगा, लेकिन हमारा सेगमेंट यहाँ ख़त्म हुआ और हम शुक्रिया अदा करते हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर शमाइल आरई का, और यहाँ शिकागो में थे प्रोफेसर जफर बुखारी। बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
सदाए जहां, वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है, राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com, और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पोस्ट बॉक्स 1399, इस्लामाबाद।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं जुलाई में, और इस सिलसिले में आज कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये फैसला किया गया कि फ़ौज को कई जगहों पर तैनात किया जाएगा ताकि वो इंतखाबात की मॉनिटरिंग कर सकें। इस सिलसिले में हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ISPR के साबिक एडिशनल डायरेक्टर कर्नल फारूक अहमद ने, और हमारे साथ होंगे मुख्तदा ए मंसूर जो कि सियासी तज्ज़ियाकार हैं। لیکن آئیے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں علی رانا.
پاک فوج کی اعلیٰ کمانڈر پر مشتمل کور کمانڈر کانفرنس کا اجلاس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی زیر صدارت راولپنڈی جی ایچ کیو میں ہوا، جس میں جیو اسٹریٹجک صورتحال کا جائزہ لیا گیا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی. کانفرنس میں الیکشن 2018 کے شفاف انعقاد میں مکمل تعاون کے عزم کا اظہار کیا گیا. اعلامیہ میں کہا گیا کہ داخلی استحکام کے فوائد علاقے تک پہنچائیں گے، پائیدار امن و استحکام لانے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ دفاع کے ساتھ الیکشن کی قومی ذمہ داری بھی نبھائیں گے، جبکہ انہوں نے آئندہ عام انتخابات میں فوج کی تعیناتی کی بھی منظوری دے دی. دوسری جانب پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان ہیڈ کوارٹر کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے کر دی گئی ہے. 30 جون کو فہرستیں فراہم ہونے کے بعد چھپائی کا کام شروع ہوگا. انتظامیہ نے پی سی پی ہیڈ کوارٹر میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی لگا دی. ملازمین کو موبائل فون لے جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور بیلٹ پیپرز کی چھپائی تک تمام پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اور ہم کرنل فاروق احمد سے شروع کرتے ہیں. کرنل فاروق، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، جس طرح سے آپ نے رپورٹ میں سنا کہ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کو سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے، ایسا کرنا کیوں کر ضروری ہے یہ بتائیے، اور دیگر بتائیے کہ کیا بیرونی ممالک سے بھی مبصرین آئیں گے اس انتخابات کو دیکھنے کے لیے؟
جی بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا. پرنٹنگ پریس کی جو سیکورٹی ہے وہ حوالے اس سے کی گئی ہے، جیسے کہ پاکستان آرمی کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے، فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. تو اس میں پاکستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں ان کی رائے بھی شامل ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے کہ بیلٹ پیپر کی چھپائی سے لے کے الیکشنز ہونے تک تمام ذمہ داریوں میں الیکشن کمیشن پاکستان آرمی سے درخواست کرتا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، اور انہوں نے کوئی 3.5 لاکھ سولجر انکلوڈنگ دی آفیسرز کی ریکویسٹ کی ہے. ہوپ فلی پاکستان آرمی اس پوزیشن میں ہوگی اتنے لوگوں کو اسپیئر کرنے میں. اور دوسری آپشن یہ تھی کہ اگر اتنے لوگ، چونکہ ہمارے فورسز جیسے کہ سب کو معلوم ہے بارڈرز کے اوپر بھی ہیں، تو اگر ضرورت پڑی تو شاید جو 2 سال کے اندر ریٹائر لوگ ہیں ان کو بھی بلایا جائے، لیکن ایسا اس کے اوپر ابھی کچھ زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے. تو یہ چونکہ جیسے آج کی کور کمانڈر کانفرنس میں بھی چیف نے بتایا، چیف آف آرمی اسٹاف نے، کہ یہ قومی ذمہ داری ہے اور یقیناً فوج اس کو اپنے تمام وسائل گروہ کار لاتے ہوئے کوشش کرے گی کہ کوئی پاکستان کے جو الیکشن ہیں اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ غیر ملکی مبصرین بھی پاکستان آ چکے ہیں، تو وہ انفارمیشن منسٹری اور پاکستان آرمی کا جیسے آئی ایس پی آر ہے، وہ تمام لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ایون ٹو ٹیک دیم ٹو دی ریموٹ ایریاز، سو دیٹ وہ اپنی ایک جو کیا کہتے ہیں آزادانہ رائے ہے وہ قائم کریں، اور دیکھیں کہ پاکستان میں یہ عمل کیسے ہونے جا رہا ہے. جی
ہم چلتے ہیں مقتدی منصور کی طرف. یہ سینئر صحافی ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں. مقتدی صاحب، آپ بتائیے، ہم نے سنا یہ ہے کہ کچھ سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے فوج کی تعیناتی کی مخالفت کی ہے یا اس پر اعتراض کیا ہے، کیا اعتراضات سامنے آئے ہیں؟
جی بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ. دیکھیے مسئلہ جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت چومکھی سیاسی لڑائی جاری ہے، حالانکہ جو فوج کا کردار رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اس کو اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ امن و امان رہے، پولنگ اسٹیشنز پر جو الیکٹورل پروسیس ہے وہ آرام کے ساتھ سلیقے کے ساتھ چل سکے. لیکن کچھ دنوں سے جو خاص طور پر مسلم لیگ نون کے معاملات ہیں، ان میں مسلم لیگ نون کے کچھ اعتراضات جو ہیں وہ ریاست کے بعض اداروں، عدلیہ اور دیگر سے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. غالباً ایسا نہیں ہے. اچھا، جب ایک اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرتا چلوں، کچھ دن قبل جو ہے وہ یو این ڈی پی کی طرف سے ایک ورک شاپ ہوا تھا، اور جس میں میں نے ایک تجویز یہ رکھی تھی اور جس کو کہ سراہا بھی گیا تھا یو این ڈی پی کے جو وہاں کے ایکسپرٹ تھے، کہ پاکستان میں ایک دن میں الیکشن کرانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہ خالی دیکھیے ہم 3.5 لاکھ فوجی آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ اس کے بارڈر کی صورت حال بھی ہے, پھر پولیس اس کے علاوہ ہوگی, پورے ملک کی پولیس فعال ہوگی, پھر پورا اسٹاف لگے گا, اور یہ اسٹاف لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے جو اسکولوں سے, کالجوں سے اور دیگر سرکاری محکموں سے آتا ہے. تو ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ یہ پنجاب اور پختونخوا میں ایک دن کر لیے جائیں اور تین چار دن کے بعد سندھ اور بلوچستان میں, یا اس طرح سے بنا کر, مطلب یہ ایک عمل کو جو ہے ایک ہفتے کے اندر مکمل کیا جائے, تاکہ وہ عملہ جو وہاں پر لگ رہا ہے اس طرح سے ایک دم پورا کا پورا ملک پیرالائز نہ ہو جائے انتظامی طور پر. اور اس کو سراہا بھی گیا تھا, لیکن اس پر جو ہے وہ غالباً عمل نہیں کیا گیا, اور اس میں خوف بھی ہے. آپ دیکھیے پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی ہوتا ہے, ہر ریاست کے اندر الگ الگ اوقات کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں اور الگ الگ انداز میں وہاں پر حکومتیں فارم ہوتی ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ معاملات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے تناؤ کسی ایک کیفیت ہے, اور اداروں کے درمیان بھی اور پولیٹیکل پارٹیز اور اداروں کے درمیان بھی ایک طرح کا ایک عدم اعتماد کی فضا موجود ہے.
کرنل فاروق, یہ بتائیے کیا یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور خاص طور پہ جو سیاسی امیدوار ہیں, کیا یہ اپنی سیکیورٹی خود فراہم کریں گے یا سرکار کی طرف سے, فوج کی طرف سے انہیں سیکیورٹی دی جائے گی؟
نہیں, اس میں جو آپ امیدواروں سے بات کر رہی ہیں اس میں انہوں نے حکومت پاکستان سے فیڈرل اور پروونشل لیول پہ آلریڈی یہ لوگ ریکویسٹ کر چکے ہیں, تو آرمی کا بالکل کوئی رول نہیں ہوگا, اور اس سے پہلے بھی نہیں رہا. اس میں ہمارے جو پولیس اور رینجرز ہیں وہ لوگ ان کو ایز پر دا سیکیورٹی پلان مہیا کیے جائیں گے, لیکن پاکستان آرمی اس کو اوور آل مانیٹر کر رہی ہوگی, لیکن ڈائریکٹلی آرمی سولجر جو ہیں وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کی پرسنل یا جو ان کی میٹنگز کے دوران جو سیکیورٹی ہے اس میں ان کا بالکل کوئی رول نہیں ہوگا. دوسرا یہ جو بات کہہ رہے تھے صاحب کہ یہ جو ہے اس کو مرحلہ وار کیا جائے, یہ بہت اچھی تجویز ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی میرے خیال میں اس چیز کے اوپر عمل کرنے کا شاید ٹائم بھی نہیں ہے, اور اس سے پہلے بھی آل دو یہ تھوڑا ٹف ہوتا ہے تمام اداروں کے لیے, اسپیشلی الیکشن کمیشن اور جو آر اوز ہیں یا جو سیکیورٹی پہ معمور لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ یقیناً ایک, اور یا ایون جو ووٹر ہیں جو ووٹ دینے آتے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا سا ایک مشکل دن ہوتا ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے چونکہ اس میں ریسورسز کی بات بھی آتی ہے, اس میں کم ریسورسز لگتے ہیں اور بہت جلد ڈیسیژن بھی آ جاتا ہے, بٹ نیور دی لیس ان کی رائے بہت اچھی ہے, لیکن آئندہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بٹ میں ابھی سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹائم بہت کم ہے کہ اس کو اس کے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ایسا تعمیری قدم اٹھایا جا سکے.
مقتدا منصور, جانے سے پہلے یہ آپ کو ہم سننا چاہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے آپ وہاں فیلڈ میں موجود ہیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں کیا انتخابات وقت پہ ہوں گے, کیا یہ جو تیاریاں ہیں وہ بالکل مکمل نظر آتی ہیں, کوئی تاخیر کی گنجائش تو نہیں ہے؟
معاملات چل رہے ہیں جس طرح سے اس میں ہمیں تاخیر تو نظر نہیں آ رہی ہے, کوئی حادثاتی طور پر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے, ورنہ جو پروسیس چل رہا ہے وہ پروسیس تو اپنے ڈیو کورس میں چل رہا ہے. البتہ شفافیت کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ انتخابات شفاف ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ بعض پارٹیوں پر غیر اعلانیہ پابندی ہے, بعض پارٹیاں جو ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کا ٹرائل کے بغیر انہیں روکا ہوا ہے, ٹرائل ان کا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اس قسم کے جو ہم سے گفتگو کرتے ہیں سیاسی رہنما اور سیاسی لوگ, تو اس سے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ شفافیت کے بارے میں تقریباً ہر جماعت جو ہے وہ متفکر بھی ہے, اور اس کو یہ تحفظ بھی ہے کہ شاید یہ انتخابات صحیح طور پر شفاف نہ ہو سکے.
بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں, اور شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے مہمانوں کا. ہمارے ساتھ ہے مقتدا اے کے منصور, کراچی میں ہوتے ہیں, سینئر صحافی ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں, اور ان کے ساتھ ہے آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم لوٹتے ہیں امریکہ, جہاں کل سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کی طرف سے 7 ملکوں کو پر لگائی گئی سفری پابندیوں پر فیصلہ دیا, اور انہوں نے صدر ٹرمپ کے حمایت میں اپنا فیصلہ دیا. اس پر ہم سنیں گے بہت سارے لوگوں کو. آپ لوگوں کو بھی ہم سننا چاہیں گے کہ آیا یہ مسلمان ملکوں کے خلاف ہے, کیونکہ اس پر یہاں امریکہ میں بھی ایک بحث چھڑ گئی ہے. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں زاہد بخاری, یہ سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, جبکہ پاکستان سے ہوں گے سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس. اس معاملے پر ہماری ساتھی بہجت جلانی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
ڈیموکریٹس نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے امریکہ کے لیے سفری پابندی کو برقرار رکھنے کے عدالتی فیصلے پر احتجاج کیا ہے. مسلمان اکثریت رکھنے والے ان ملکوں میں ایران, لیبیا, صومالیہ, شام اور یمن شامل ہیں. چار کے مقابلے میں پانچ ووٹوں کے ساتھ چیف جسٹس جان رابرٹس اور ان کے چار قدامت پسند ساتھیوں نے فیصلہ دیا کہ صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ قومی سلامتی کے خدشات کے تناظر میں دوسرے ملکوں سے سفر پر پابندی عائد کر سکیں. صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں قانون سازوں کے ساتھ ایک اجلاس کے دوران اس فیصلے کو سراہا.
It's a tremendous victory for the American people and for our constitution. This is a great victory for our constitution.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کے لیے ایک بڑی فتح ہے. ہمیں سختی کا رویہ اپنانا پڑے گا, ہمیں خود کو محفوظ رکھنا ہوگا. کم از کم ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم اپنے ملک میں آنے والے افراد کی جانچ پڑتال کریں. وفاقی عدالت کے فیصلے سے سفری پابندیوں کو محدود کرنے کے پہلے فیصلوں کو غیر درست قرار دے دیا گیا, جو صدر ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے پہلے ہفتے کے دوران انتظامی حکم نامے کے تحت رد عمل کے طور پر سامنے آئے تھے.
ڈونلڈ جے ٹرمپ از کالنگ فار اے ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن.
ٹرمپ انتظامیہ کے لیے یہ فیصلہ ایک بڑی کامیابی ہے, جس کے نتیجے میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کے ایک کلیدی حصے پر 16 ماہ سے جاری قانونی لڑائی کا خاتمہ ہو گیا. مخالفین کہتے ہیں کہ یہ پابندی مسلمانوں کے خلاف امتیازی رویہ ہے. کاؤنسل آن امریکن ریلیشنز یعنی کیئر بھی اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے والوں میں سے ایک تھی.
دے آر روئننگ آور لیگیسی ایز اے نیشن, بٹ وی آر دی پیپل اینڈ وی دی پیپل اینڈ وی ہیو دی فائنل ورڈ.
کیئر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہاد دعوت کا کہنا ہے کہ وہ ایک قوم کی حیثیت سے ہماری میراث کو تباہ کر رہے ہیں, لیکن ہم عوام ہیں اور عوام سیاسی آگہی, سیاسی طور پر منظم ہوتے ہوئے اور تبدیلی کی منشا کے ساتھ آخری فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس وقت ہمیں مایوسی تو ضرور ہوئی ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم دوسرے امریکیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اس ملک کو جس تصور کے تحت قائم کیا گیا اسے برقرار رکھ سکیں گے. جہاں تک عملی صورتحال کا تعلق ہے, اس فیصلے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہائی کورٹ نے گزشتہ دسمبر میں سفری پابندی کی اجازت دے دی تھی اور پانچ ملکوں کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا اور وینزویلا سے آنے والوں کے لیے بھی سفری حدود کا تعین کیا گیا تھا. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور ہم سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری سے شروع کرتے ہیں. بخاری صاحب, یہ بتائیے, یہاں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم ممالک کے خلاف پابندی نہیں ہے, کیونکہ اس میں شمالی کوریا اور وینزویلا کا بھی نام آتا ہے, لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے مسلم گروپس اپنے مقصد کے لیے اس فیصلے کو لے رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟
جی بہت بہت شکریہ. ایسا تو نہیں, اصل میں ہوا یہ تھا کہ پہلے صدر ٹرمپ جو ہیں, صدر بننے سے پہلے بھی وہ جنرلی امیگرینٹس کے خلاف, ریفیوجیز کے خلاف اور خاص طور پہ مسلم امیگرینٹس کے خلاف وہ پہلے بات کرتے رہے ہیں. پھر جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے جو پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا وہ صرف مسلمانوں کے بارے میں تھا. جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کورٹس میں نہیں چل سکے گا تو یہ بعد میں انہوں نے ایڈ کیے. ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انہوں نے صرف اس لحاظ سے کہ اس کو کورٹ پہ چیلنج نہ کیا جا سکے یا کورٹ اس کو اس کی حمایت کر دے, تو یہ انہوں نے پھر یہ ایک طرح کا طریقہ اختیار کیا. اور جنرلی ویسے وہ بات صحیح ہے کہ وہ امیگرینٹس کے خلاف ہیں خاص, اور وہ ریفیوجیز کے اسٹیٹس کے خلاف ہیں, وہ مسلمانوں کے بھی خلاف بات کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی کسی کو کوئی میرا خیال ہے اس میں شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اور مسلمان گروپس کو بھی, جو صرف مسلمانوں کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہے بلکہ جو اوور آل ان کی امیگریشن کے بارے میں, امیگرینٹس کے بارے میں, بلکہ جو ان کے ساتھ جو گروپ ہیں بہت ہی انتہا پسند گروپ ہیں, جو سفید فارم کرسچن وائٹ اینگلو سیکشن جو پروٹیسٹنٹ ہیں جو بہت ہی انتہا پسند, تو وہ تو کیتھلک کے بھی خلاف ہیں اور جوش کے بھی خلاف ہیں اور بلیکس کے بھی خلاف ہیں اور اسپینش کے بھی خلاف ہیں اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہیں. تو اس لحاظ سے جو مسلمان یہاں آواز بلند کر رہے ہیں دوسرے گروپس کے ساتھ مل کے کہ یہ امریکہ کی ٹریڈیشن اور ویلیوز اور ساری جو روایات ہیں اس کے برعکس رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے, جس کی انہیں اپنے حلقوں میں پذیرائی مل رہی ہے لیکن مین اسٹریم میں اور جگہوں پہ بھی اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے.
ہم لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر رئیس, جو ممالک ہیں جن پر سفری پابندی عائد ہوئی ہے ان میں ایران, لیبیا, صومالیہ, سیریا, یمن, شمالی کوریا اور وینزویلا شامل ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ممالک ایسے ہیں جو غیر مستحکم ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ ان میں پانچ ممالک اکثریت مسلم ہیں تو ان کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کوئی تعصب ہے. آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر رسول بخش رئیس؟ جی ڈاکٹر رئیس ہمارے ساتھ ہیں, غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. ہم ان کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں, ایک مختصر سے کالر کو سنتے ہیں. محمد شفیع نے کال کیا ہے چترال سے. جی جناب بات کیجیے. جی لائنوں میں
جی 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 آواز آ رہی میرا؟
بالکل آ رہی ہے. جی
ایک تو چترال پہ نشریات آپ کی بالکل صاف آ رہے, لیکن امریکہ کا یہ جو اقدام ہے عدالت پہ ہم شکوہ کریں گے, یہ جمہوریت کا یہ تقاضا نہیں ہے. اگر ان سات ملکوں کے اوپر امریکہ نے پابندی لگا دیا, اگر ان ممالک جواب پہ اگر وہی ملک جو ہے امریکہ والوں پر پابندی لگایا کہ امریکہ والے یہاں پہ نہیں آ سکتے تو ایسے صورتحال میں کیا ہوگا؟ بہت شکریہ.
اچھا ہم اس جی راولا کوٹ سے حبیب حسین شاہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بات کیجیے, بات کیجیے حبیب حسین شاہ.
السلام علیکم. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ امریکہ اور ویسٹ نے ویتنام پہ بھی حملہ کیا اور کوریا, ہیٹی, بے شمار ملک ہیں, لیکن جہاں تک مسلمانوں کی دشمنی ہے کوئی صدی کوئی سال کوئی ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے دشمنی نہیں کی ہے. خلافت عثمانیہ دیکھے, صلاح الدین کی جنگیں دیکھے, بوسنیا دیکھے. میرے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے, میں مختصر کالر ہوں, ورنہ یہ ساری تفصیل میں آپ کو زبانی بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کیا. لیبیا کو تباہ کیا, عراق کو تباہ کیا, پاکستان کو تباہ کیا.
اچھا آپ کے کال کرنے کا شکریہ.
کیا بات بتا.
مرید خان نے پھر کال کی, شکریہ. مرید خان آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
السلام علیکم جناب. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ دنیا پر سب سے پہلے ایٹم بم امریکہ نے بنایا, پھر ایٹم بم اس نے استعمال کیا. سب سے بڑا انسانیت دشمن جو امریکہ ہے اور وہ پابندیاں مسلمانوں پر لگاتا ہے, بہت افسوس کا مقام ہے جناب. بہت مہربانی,
شکریہ. بخاری صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں جن جن ججز نے ووٹ دیا وہ ظاہر ہے وہ کنسرویٹو کہلاتے ہیں, قدامت پرست کہلاتے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے ان قدامت پرست ججز میں کس حد تک اضافہ کیا ہے؟
جی اسلام, بہت بہت شکریہ. اصل یعنی یہ لوگوں کو بھی, ہمارے ناظرین کو بھی, سامعین کو یا ناظرین کو جی, یہ یاد رکھنا چاہیے ٹرمپ انتظامیہ کا جو میرے خیال سب سے دور نتائج والے جو دو اقدامات ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ وہ یہاں بہت سارے جو ریگولیشن ڈیموکریٹس اور پچھلے ریپبلکن گورنمنٹس میں بنے تھے, رولز اینڈ ریگولیشن مختلف بزنس کو, انٹرنیشنل کارپوریشن کو ٹائٹ کرنے کے لیے, وہ ان کو بالکل لوز کر رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ رعایتیں دے رہے ہیں, تو ڈی ریگولرائزیشن جسے یہاں کہتے ہیں کر رہے ہیں اور اس کے بہت ہی دور رس نتائج ہوں گے. دوسرا جو سب سے اہم یہ اس وقت جو اقدام کر رہے ہیں لے رہے ہیں وہ ہے سپریم کورٹ اور جو فیڈرل کورٹس ہیں ان میں ایسے نوجوان کنزرویٹو ججز کا تعیناتی کہ جن کا ایک خاص نقطہ نظر ہے معاشرے کے بارے میں, کانسٹیٹیوشن کے بارے میں, اور وہ جو اپنے ہم خیال اور بہت ہی ینگ اور انرجیٹک اور ٹیلنٹڈ جو کنزرویٹو ججز کا جو تعیناتی کر رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہو رہے ہیں, اس کے بہت ہی دور راست نتائج ہوں گے آئندہ. میرے خیال 3-4 دہائیوں تک اس کے نتائج لوگوں کو بھگتنے پڑیں گے. تو اسی لحاظ سے جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے یہ اب آپ نے دیکھا کہ کل 5-4 کے لحاظ سے یہ بین کے بارے میں آیا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سے اختیارات دیے ہوئے ہیں کانگریس نے اور کانسٹیٹیوشن نے, اس کے مطابق اس کا یہ قدم حق بجانب ہے. آج انہوں نے لیبر یونین کے بارے میں بھی ایک فیصلہ کیا ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کے لیبر یونین کے بارے میں بھی, اس پہ بھی ان سارے ان قوتوں کو جو ریپبلکن کے خلاف ہیں, ڈیموکریٹس ہیں لیبر میں, ان کو اس کی اس کا انہیں فائدہ ہوگا. تو یہ جو چیز ہے یہ وہ کر رہے ہیں, اور اس کا اس کو یہاں پہ لوگوں کو اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے.
آپ بتا سکتے ہیں کہ بہت ساری تنظیمیں ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کریں گے, ان کے بارے میں کچھ بتائیے. اور یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو ہٹانا, اس کو ختم کرنا کتنا آسان یا مشکل ہے؟
مشکل تو ہے, آسان بالکل نہیں ہے. پہلے تو میں دونوں باتیں عرض کروں, ایک تو یہ کہ تاریخی طور پہ امریکہ کی تاریخ ہے جس کی دو بڑی مثالیں یہ ہیں کہ امریکہ میں بہت شروع میں, میرا خیال 1800 کچھ, مجھے ایگزیکٹ سال نہیں یاد, لیکن سپریم کورٹ نے غلامی کے, سلیوری کے حق میں فیصلہ دیا تھا. پھر اسی سپریم کورٹ نے اس سلیوری اور غلامی کے خلاف فیصلہ دیا, اور جو پہلے فیصلے کو, جو خاصا پرانا فیصلہ تھا, اس کو الٹ دیا. اسی طرح اسی سپریم کورٹ نے جاپنیز جو انٹرنمنٹ ہیں, جو جاپنیز کو وہاں رکھا گیا تھا کیمپوں میں دوسری جنگ عظیم کے بعد, اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا, اور پھر انہوں نے ہی اس کے خلاف اور اس پہ پشیمانی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ غلط ہوا ہے. یہاں اصل میں سپریم کورٹ کے ایک جج کا بڑا ہی زبردست کامنٹ ہے کہ اس نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے, ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے, کوئی نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہو جاتا ہے, تو ہم کسی گروپ کی آزادیاں وہ ہم سلب کر لیتے ہیں, اور پھر کوئی 20-22-30 سالوں کے بعد ہمیں پشیمانی کا اظہار, ہم اظہار کرتے ہیں, ہمیں پشیمانی ہوتی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط ہوا. لیکن پھر جب تو موقع آتا ہے, ہم پھر وہی حرکت کرتے ہیں کہ کسی اور گروپ کی جو شخصی آزادیاں ہوتی ہیں وہ اس کو ہم سلب کر لیتے ہیں, اور یہ امریکن ہسٹری ہے, امریکن کہانی ہے. یہ تو ہوئی ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کے خلاف بے شمار آرگنائزیشن, خاص طور پہ ACLU جو ہے, امریکن سول لبرٹیز یونین, اور جس کی جو ممبر شپ ہے وہ 3 گنا بڑھ گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد. ابھی میں ان کے کچھ دن پہلے ان کی صدر کا میں پروگرام سن رہا تھا, اتنے لوگوں نے اس کو ڈیوز دیے ہیں اور اپنی ممبر شپ بڑھائی ہے. وہ ان کے خلاف مقدمات کر رہے ہیں, اور مسلمان آرگنائزیشن میں کیئر بھی ہے, امریکن کاؤنسل فار سوشل جسٹس کی طرف سے بھی ان مقدمات کا حصہ بنتے ہیں. اسے یہاں ایک ٹریڈیشن, اس بھی امیکس بریف ہم دیتے ہیں, فرینڈز آف دا کورٹ, تو ہم اس میں اپنا اس میں حصہ ڈالتے ہیں, اپنا کامنٹس اس میں وکلا کے مشورے سے ہم بھی ڈالتے ہیں. لیکن بے شمار آرگنائزیشن ہیں, پھر بے شمار اسٹیٹس ہیں جو بے شمار اسٹیٹس ہیں, معاف کیجیے گا, یہاں بے شمار اسٹیٹس بھی, جو ریاستیں ہیں وہ بھی مقدمہ کرتی ہیں. مثلا یہ فیملیز کی جو ابھی یہ انہوں نے سیپریشن کی ہے, تو 17 امریکن ریاستوں نے سرکاری طور پہ, ان کے جو ہوتے ہیں اٹارنی جنرلز, انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ پہ مقدمہ کیا ہوا ہے. تو یہ یہاں ایک روایت ہے جس میں ہم ضرور حصہ لیتے ہیں. ایک بات میں اور, اگر آپ وقت کو اجازت تو میں اور عرض کر دوں, اس لیگل لڑائی کے علاوہ ہم نے یہ سوچا ہے, اکنا, میں خاص طور پہ اکنا کاؤنسل فار سوشل جسٹس کے ساتھ بھی انوالو ہوں, اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہوں, ہم نے یہ سوچا ہے اور میں نے یہ پلان کیا, اور آج اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے, ٹرمپ کی جو پابندی ہے, ہم اس کے خلاف قانونی لڑائی کے علاوہ دو چیزیں اور بھی کریں گے. ایک تو یہ کہ ابھی یہ اس ہفتے کو 30 جون کو پورے امریکہ میں ایک موبلائزیشن ہو رہی ہے, تو موو آن, ACLU اور جو میجر نیشنل گروپس ہیں اور مسلمان گروپس بھی, وہ مختلف جلسے, جلوس, ریلیز کر رہی ہیں, ہم ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں, اور اکنا اور یو ایس کاؤنسل آف مسلم آرگنائزیشن, ساری آرگنائزیشن اس کی حمایت میں مختلف پورے ملک میں جلسے جلوس.
جی جی بخاری صاحب, بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری, جو یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے کورنیلیس ٹینر, پروڈیوسر اصفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستانی اور امریکی فنکاروں کا بینڈ سنگت موسیقی کے ذریعے امن پھیلا رہا ہے۔ خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ کراچی میں قائم ملک بھر کی اپنی نوعیت کی واحد میوزک اکیڈمی نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس یا نیپا، جہاں ایک عرصے سے پاکستانی فنکاروں کو موسیقی اور پرفارمنگ آرٹس کی جدید خطوط پر تربیت دے رہی ہے، وہاں وہ موسیقی کے متعدد غیر ملکی اداروں کے اشتراک سے موسیقی کے شعبے میں جدت پیدا کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ ایسی ہی کوشش امریکی اور پاکستانی گلوکاروں، نغمہ نگاروں اور موسیقاروں پر مشتمل ایک بینڈ سنگت کی شکل میں سامنے آئی ہے۔ گزشتہ دنوں نیپا کے ایک گریجویٹ اور اس کی فیکلٹی کے ایک سابق رکن نادر عباس ہاشمی نے وائس آف امریکہ کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں سنگت کے بارے میں گفتگو کی۔
ہماری جو یونیورسٹی ہے نیپا، اس کی کولیبریشن ہوئی تھی یونیورسٹی آف ٹیکسس کے میوزک ڈپارٹمنٹ سے، جو کہ بٹلر اسکول آف میوزک ہے، 2014 سے۔ تو 2014 سے ہمارے اسٹوڈینٹس وہاں جا رہے تھے اور ان کے جو پروفیسرز ہیں وہ ہمیں آن لائن کلاسز بھی دیتے تھے اور کراچی نیپا میں آگے بھی ہماری ورک شاپس کنڈکٹ کرتے تھے، تو میں بھی اس پارٹنرشپ کا ایک حصہ تھا۔ 3 سال کی یہ پارٹنرشپ تھی جناب۔ تو جب پارٹنرشپ اینڈ ہوئی تو اس پارٹنرشپ کے نتیجے میں ایک میوزیکل بینڈ وجود میں آیا جس کا نام تھا سنگت۔ سنگت کی کچھ تشکیل ایسے تھی کہ 6 لوگ جو تھے وہ یونیورسٹی آف ٹیکسس کے میوزیشنز تھے، جو وہاں میوزک کی تعلیم بھی دیتے تھے، جو وہاں کے اساتذہ تھے، ٹیچر تھے، اور 6 لوگ جو تھے وہ کراچی نیپا سے تھے۔ تو 12 لوگوں پہ مشتمل یہ ایک بینڈ سنگت تھا، جن کے ساتھ ہم نے بہت سارے کلاسیکل فیوژنز ریکارڈ کروائے اور بہت سا میوزک، اوریجنل میوزک کمپوز کیا، جس میں کئی کمپوزیشنز جو تھیں وہ یونیورسٹی آف ٹیکسس کے جو میوزک ڈپارٹمنٹ ہے، بٹلر اسکول آف میوزک، وہاں کی فیکلٹی کی تھیں، اور کافی ساری کمپوزیشن ہمارے ہاں یعنی کراچی نیپا کے جو ٹیچر تھے ان کی تھی۔ تو یہ دونوں کی مشترکہ کاوش تھی، جو کہ پورا پروگرام تھا جو کہ US ڈپارٹمنٹ کے زیر اثر تھا، انہوں نے اسپانسر کیا تھا۔ تو بہت مزہ آیا اس گروپ میں کام کرنے کا، اور ہم 12 لوگ ہیں، سنگت ہمارے گروپ کا نام ہے، اور ہم پوری دنیا میں امن و آشتی اور پیس کا پیغام پھیلاتے ہیں تھرو میوزک۔
نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ نیپا کے اساتذہ کے ایک گروپ کو 2015 میں امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت یونیورسٹی آف ٹیکسس میں میوزک کا 6 ماہ کا ایک تربیتی کورس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، جس سے نہ صرف ان کے علم اور تجربے میں بہت اضافہ ہوا بلکہ انہوں نے پاکستان واپس آ کر امریکہ میں سیکھے ہوئے موسیقی کے جدید طریقوں اور انداز کو سامنے رکھ کر اکیڈمی کے لیے موسیقی کا ایک نیا نصاب بھی ترتیب دیا۔
ہم نے سب سے پہلے آ کے اپنا یونیورسٹی کا، اپنے نیپا کا کورس ڈیولپ کیا، تھوڑا کریکولم چینج کیا۔ اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی رکھی جو ہم نے وہاں پہ پڑھی ہیں، جو ہم اسٹوڈینٹس کو سکھاتے تھے، ریگارڈنگ ووکل، ریگارڈنگ سنگنگ، ریگارڈنگ تھیوری، پریکٹیکل، یہ سب ہم نے ضرور اس میں شامل کی، اور ہم نے اسٹوڈینٹس کو بھی ساتھ ساتھ بتایا کہ وہاں پوری دنیا میں میوزک کیسا ہوتا ہے اور ہمارا میوزک ایسا ہے۔ بہت ہیلپ ہوئی ہمیں اس بارے میں۔
نادر عباس ہاشمی نے کہا کہ جب سنگت بینڈ کے امریکی فنکاروں نے پاکستان آ کر ان کے ساتھ مل کر متعدد تقریبات میں پرفارم کیا، خاص طور پر جب ان کے ساتھ مل کر اردو زبان میں قوالی پیش کی، تو پاکستانی شائقین نے انہیں بہت سراہا۔
سنگت کی جو سانگ لسٹ ہے نا جی، اس میں پاپ گانے بھی ہیں، اس میں کلاسیکل بندشیں بھی ہیں، اس میں ترانے بھی ہیں کلاسیکل، اور اس میں قوالی بھی ہے۔ تو آپ سن کے بڑی حیران ہوں گی کہ وہاں ہمارے جو آسٹن میں جو بینڈ میں ایک ووکلسٹ ہیں، ان کا نام ہے لورا، وہ ایک فیمل ووکلسٹ ہے جو کہ یونیورسٹی آف ٹیکسس کے میوزک ڈپارٹمنٹ میں ماسٹرز کر رہی ہیں میوزک میں۔ تو انہوں نے باقاعدہ وہ قوالی یاد کی، اور قوالی یاد کر کے انہوں نے وہ ہمارے ساتھ انہوں نے پرفارم کیا، دیٹ واز ونڈرفل۔ انہوں نے ایکسنٹ یاد کیا، اللہ جو نصرت علی صاحب کی قوالی ہے نا جی، اللہ اللہ اللہ، تو یہ بھی ہماری سانگ لسٹ میں ہوتی ہے ہمیشہ۔ انہوں نے یاد کیا اردو گانا اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ گایا۔
پاکستانی اور امریکی فنکاروں کے بینڈ سنگت کی ایک قوالی جس کے لیڈ سنگر اور کمپوزر نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ ان کا بینڈ موسیقی کے ذریعے امن پھیلانے کے لیے کوشاں ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔